از اعوجاج هایی که پیدا شده است مال
بہت سی باتیں بہت سے حقائق سامنے آئے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ قدیم زمانے سے اموی اور عباسی خلفاء کے زمانے سے ایسے عناصر پیدا ہوئے جنہوں نے کہنا شروع کیا کہ دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس خیال کو تقویت حاصل ہوتی گئی اور دنیا کے سیاستدانوں نے سوچ لیا کہ دین کو صرف عبادتی چیز قرار دے دیا جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا اور ہم نے بھی یقین کر لیا کہ دین کا سیاست سے کیا کام۔ سیاست تو شہنشاہوں کی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے خدا کا، رسول کا اور ائمہ کا انکار کر دیا۔ حکومت کا مطلب دعا پڑھنا نہیں ہے، حکومت کا مطلب نماز نہیں ہے، حکومت روزہ نہیں ہے، حکومت عدل ان سب چیزوں کے قیام کا سبب بنتی ہے، لیکن خود حکومت ایک سیاسی محاذ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دین سیاست سے الگ ہے تو اس نے خدا کا انکار کیا ہے، خدا کے رسول کا انکار کیا ہے اور ائمہ اطہار کا انکار کیا ہے۔
نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين۔ درود بجائے محمد و آل محمد۔ صل على محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے خدا نے متعال کا بہت شکر بجا لاتے ہیں، اس نے ہمیں یہ توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ذکر کریں، اس نے جو عظیم الشان رہنمائی ہمارے لیے اس دنیا میں ارسال فرمائی ہے، اس رہنمائی کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی نشانیوں کو اس دنیا کے اندر آشکار کرے گا۔ اگر ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد دلائے، اللہ کی سمت رہنمائی کرے، اسے آیت اللہ کہا جا سکتا ہے، اللہ کی نشانی، تو ہمارے خیال میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ گزشتہ کئی سو سال میں سب سے بڑی نشانی آیت اللہ خمینی کی ذات تھی، جس نے کروڑوں انسانوں کو اللہ کی ہدایت کی سمت رہنمائی کی۔ ان کی اس الہی ہدایت کے نتیجے میں لاکھوں انسانوں نے شہادت کا مقام حاصل کیا، اور ان کی اسی ہدایت کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں وہ تعلیمات کے جو اب تک کتابوں کے اندر محصور تھیں معاشرے کے اندر ظاہر ہوئیں۔ پروردگار عالم کے لطف کرم سے اسلام کی نشأت ثانیہ، دوسری زندگی کا دور شروع ہوا، اور ایسا عجیب دور ہے کہ جس کے اندر اسلام کی فتح، اسلام کی نصرت ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے۔ دین کا کام جو ایک مقدس تحریک کا نام ہے، مجموعی طور پر انسان کو کمال کی سمت رہنمائی کرنا ہے۔ دین چاہتا ہے کہ انسان کمال حاصل کرے، دین چاہتا ہے انسان اس مقام تک پہنچ جائے جس کی خاطر پروردگار عالم نے خلق کیا۔ بس دین صرف تعلیمات کا مجموعہ نہیں ہے، دین ایک پورا نظام بناتا ہے، اس نظام کے اندر انسان کو رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ چونکہ خدا نے متعال کا وعدہ یہ ہے کہ وہ دین کے ذریعے انسانوں پر احسان کرے گا، تو اس نے دو بنیادی عناصر کو دین کے اندر جگہ دی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ رہنمائی بھرپور رہنمائی ہو، کوئی پہلو ایسا نہ رہے جس میں انسان یہ کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس مسئلے میں خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، واضح رہنمائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ ایسی رکاوٹ نہ ہو جس کا دین نے مقابلہ نہ کیا. بس ایک طرف سے وہ رہنمائی دیتا ہے, دوسری طرف سے رکاوٹوں کا مقابلہ کر لیتا ہے. اب اگر اس خدائی نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں جو پروردگار عالم نے حضرت آدم کے زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد شروع کیا, تو خداوند متعال, ہم اپنی دانش میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ خداوند متعال بخوبی جانتا ہے کہ اس آدم کے سامنے دو بڑے مراحل ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی ہدایت پر چلے, دوسرا یہ شیطان کا مقابلہ کرے. وہ شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ حضرت آدم کو جنت سے نکلوا دیتا ہے. خداوند متعال نے شیطان کو خود اذن دیا ہے, خود اجازت دی ہے کہ قیامت کے دن تک شیطان کا ہاتھ کھلا ہے, وہ انسانوں کے خلاف کارروائی کرے گا. اس نے خود وعدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوا, انسانوں کے امتحان کا ایک ذریعہ بن گیا. جو خدا اس بات کو جانتا ہے کہ روئے زمین کے اوپر شیطان موجود ہے, وہ انسان کو ہدایت دے اور شیطانی نظام کے مقابلے کا طریقہ نہ بتائے, یہ نہیں ہو سکتا تھا. ہدایت ناقص رہ جاتی اگر وہ شیطان کے نظام کے مقابلے کا طریقہ نہ سمجھاتا. لہذا آپ اگر کلمہ توحید کے اوپر توجہ دیں تو آپ فوراً دیکھیں گے لا الہ الا اللہ, پہلے اس شیطانی نظام کا انکار ہے جو غیر خدا نظام ہے, جو خدا کو مائنس کر کے بنایا گیا ہے. غیر الہی نظام کا انکار کیا پروردگار عالم نے, کروا دیا, اور اس کے بعد اپنی توحید کا تذکرہ انسانوں کے سامنے رکھ دیا. یہ جو عنصر ہے ہمارے سامنے کلمہ توحید کے اندر, پہلے شیطانی نظام کا انکار, غیر الہی نظام کا انکار, اس کے بعد خدائی نظام کا ذکر ہونا, لگتا ہے یہ چیز اسلام کی تمام تعلیمات کے اندر حاکم ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اس وقت بھی سمجھ میں آتی ہے. ہمارا عنوان ہے الہی اسلام اور استکباری نظام, استکباری اسلام امام خمینی کی نظر میں. میں چاہوں گا آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ شیطان نے مقابلے کا طریقہ کار کیا رکھا تھا. خداوند متعال نے اس شیطانی نظام کے مقابلے میں جو نظام پیش کیا وہ نظام کیا تھا, اور امام خمینی کی رائے اس مسئلے میں کیا قرار پاتی ہے. مختصراً یہ بھی کوشش کریں گے امام خمینی کے فکری نظام کی تشریح ہو, وہ اس نظام پر کیسے پہنچے تھے, کس زمانے میں پہنچے تھے, کس طریقے سے پہنچے تھے, تو ہمارے سامنے کچھ چیزیں واضح ہوں گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کہیں پہلے بھی ہم اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں, لہذا اس کے اوپر اب بہت زیادہ وقت نہیں دیں گے. لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان نے جب خدائی نظام کا مقابلہ کیا ہے تو اس نے پہلے عنصر میں خدائی نظام کے انکار پر اپنا نظام کھڑا کیا, کہا خدائی نظام اور اس کے مقابلے میں بے خدا نظام, جس میں خدا نہیں ہو ایسا نظام. اس کے بعد یوں احساس ہوتا ہے جیسے اس کو بھی یہ پتا چلا کہ انسان بغیر خدا کے نہیں رہ سکتا, انسان کو خدا کی ضرورت ہے. تو بے خدا نظام کے بجائے مصنوعی خدا کے نظام کو شیطان نے زیادہ ترجیح دی ہے. یعنی اس نے انسان سے یہ نہیں کہا کچھ خدا کے ماننے والے, کچھ کسی خدا کے ماننے والے نہ ہوں. یہ تاریخ بشریت میں بہت کم ہوا ہے. اس کی وجہ یہ فطرت انسانی معبود طلب ہے, فطرت انسانی ایسی ہے معبود کو ڈھونڈ رہی ہے, جس کی عبادت کرے اسے ڈھونڈ رہی ہے. تو گویا شیطان بھی اس بات کو جانتا ہے کہ وہ انسان کو اگر گمراہ کرنا چاہتا ہے, اس کی فطرت سے اگر براہ راست ٹکرائے گا تو انسان کی گمراہی کا چانس کم رہے گا. تو اس نے فطرت انسانی کے اندر چونکہ خدا طلبی ہے, خدا کی جستجو ہے, اس فطرت کو باقی رکھا, نہایت یہ کہ خدا کی جگہ مصنوعی خدا رکھا, فرعون کو رکھا, نمرود دے دیا, بت پرستی دے دی. پوری کوشش ہے کہ خدا طلب تو ہے یہ, اب اس کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا, لیکن مصنوعی خدا پر پہنچے تو مصنوعی خدا دیتا رہا. اب انسان کے سامنے دو صورتیں رہ گئیں, دین تو وہ چاہتا ہے, غلط ہو یا صحیح, دین تو اس کو ضرورت کے طور پر ملا ہے. لہذا جتنی بھی کھدائیاں ہوتی ہیں, جتنی بھی آثار قدیمہ کا جائزہ لیں, ہر علاقے کے اندر عبادت گاہ ملتی ہے, چاہے 4000 سال پہلے کا معاملہ ہو موئن جو دڑو جیسے علاقے کا, چاہے اس سے پہلے کا معاملہ ہو یا اس کے بعد کا, جہاں کہیں پہنچیں گے عبادت گاہ ملے گی. اب اس عبادت گاہ میں ممکن ہے انسان قربان ہو رہا ہو, اتنی غلط فکر ہو کہ اس میں انسان قربان ہو رہا ہو, لیکن عبادت گاہ ضرور ہوگی. شیطان عبادت کو انسانوں سے نہیں نکال سکا, عبادت کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی تو وہ غیر خدا کی سمت دے گیا اس کو مصنوعی خدا بنا کر. اب یہاں انبیاء کے سامنے کیا ہدف آیا؟ انبیاء کے سامنے مقابلہ یہ آیا کہ وہ انسانوں کو ایک کلمے میں شناخت دیں، معرفت دیں، ایسی معرفت دیں جس سے انسان خدا اور غیر خدا کے درمیان تشخیص دے سکے. فرعون جو بنائے گا وہ بھی خدا بنائے گا، نمرود بھی خدا بنائے گا، بت بھی خدا بنیں گے، ایک اصلی خدا ہے. انبیاء آئے اور ان کا کام یہ ٹھہرا کہ وہ انسانوں کو یہ بتائیں تم خدا کو تو چاہتے ہو لیکن جس کو تم خدا سمجھ رہے ہو وہ خدا نہیں ہے. خدا شناسی کا درس دیا انہوں نے. لہذا حضرت ابراہیم کا وہ جو واقعہ ہے، سورج کا، چاند، اس کے بعد مختلف ستاروں وغیرہ، یہ تمام چیزیں یہ خدا شناسی کا درس ہے. کہا خدا دیکھو کیسا ہونا چاہیے تمہارا، اپنی عقل سے کام لو خدا کیسا ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم جا رہے ہیں بتوں کو توڑ رہے ہیں، پھر کیا سمجھا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کیسا ہونا چاہیے تمہارا. اس زمانے میں یہ مشکل تھی، آج یہ مشکل کیا ہے؟ آج یہ مشکل ختم ہو گئی ہے، خدا شناسی کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، آج سب مسلمان صحیح مسلمان ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے. عرض کیا کرتا ہوں، جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں لکھا ہوتا ہے والذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، ہم کہتے ہیں ہمارے بارے میں نہیں ہے، یورپ اور امریکہ کے بارے میں. اب اتنی جگہ پر آیا کافر کافر یہ کافر وہ، ہم نے کہا یہ تو ہم ہیں ہی نہیں، یہ تو کوئی اور ہے. چلو جی، قرآن کا بڑا حصہ تو یوں ہی نکال دیا. جب گفتگو پہنچتی ہے متقین اور پرہیزگار تک تو کہتے ہیں بھائی ہم اس درجے پہ نہیں پہنچے ہوئے. چلیے جناب، یہ معاملہ بھی نکل گیا. اب سوال یہ، پھر آپ ہیں کون؟ آپ کے لیے قرآن آیا بھی ہے یا نہیں آیا ہے؟ کافر کے زمرے میں آپ نہیں ہیں، متقین کے زمرے میں آپ نہیں ہیں، صالحین کے زمرے میں آپ نہیں ہیں، مستفین کے زمرے میں آپ نہیں ہیں، پھر قرآن کا کون سا صیغہ ہے جس میں آپ آ رہے ہیں؟ یہ سب کے سب نسبی اعمال ہیں. ایک وہ ہے جس نے کفر اختیار کیا، اللہ کا انکار کر دیا، یہ ایک قوم ہے. ایک وہ ہے جو کفر اختیار کرتا ہے، اللہ کے کسی حکم کا انکار کر دیتا ہے. ایک وہ ہے جو کفر اختیار کرتا ہے، حکم کا انکار نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا. اس طرح کفر کے بہت سارے درجات بن جائیں گے. والذین کفروا میں صرف یورپ اور امریکہ نہیں ہے، دنیا اسلام بھی شامل ہو سکتی ہے، چونکہ وہ بھی کفر کر رہے ہیں بعض اوقات. تو انبیاء کے سامنے ہدف یہ آیا کہ وہ لوگوں کو شناخت دیں، شناخت دیں کہ وہ خدا اور غیر خدا کو پہچان سکیں. اب ہمارے زمانے میں مشکل آ گئی، ہم اپنے زمانے میں آ جاتے ہیں. تمام مراحل کو میں اسی لیے جلدی جلدی گزار رہا ہوں کہ ہم اپنے زمانے سے زیادہ نزدیک ہو جائیں. مثال کے طور پر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں علماء امتی اول من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. یا وہ فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. آج کے دور میں وارث انبیاء امام خمینی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اس مشکل کو دیکھتا ہے. حضرت ابراہیم کے زمانے میں یہ مشکل سامنے آئی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بت شکنی کی، وہ گئے انہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. کہا اس سے پوچھو اگر یہ بات کر سکے تو بتائے تمہیں. لوگوں کو بصیرت دی، دیکھو یہ خدا نہیں ہے. معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہنچا، وہ فرعون سے ٹکرا گئے. کہا اگر یہ خدا ہے تو میں 7 معجزے کر کے دکھاتا ہوں، اس میں سے جرت ہے تو یہ ان معجزوں کا جواب دے. نہیں جواب دے سکا. آج کے دور میں جب بات امام خمینی پر پہنچی، وہی فریضہ ہے، وہی عمل ہے، کچھ چیز تبدیل نہیں ہوئی ہے. ہم لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی اندر بیٹھی ہوئی ہے جو ہم نکال نہیں پا رہے، بڑی مشکل ہو رہی ہے ہمیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں انبیاء کے زمانے میں وہ ہوتا تھا، آج کچھ اور ہو رہا ہے. نہیں، کچھ اور نہیں ہو رہا ہے، یہ وہی زمانے ہیں سارے. صرف یہ ہے کہ نبوت کا دور ختم ہو چکا ہے، اب امامت کا دور ہے. کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی ہے. مسائل وہی مسائل ہیں جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. بنیادی مسائل وہی مسائل ہیں. اگر بنیادی مسائل وہ نہ ہوتے تو آج قرآن کیسے مفید ہے؟ پھر مشکل بعین ہی وہی مشکل ہے. 1400 سال پہلے کا انسان بھی خدا کو نہیں مانتا تھا، مصیبتیں لاتا تھا لیکن گدھا گاڑی میں سوار ہوتا تھا. آج کا انسان بھی وہی ہے، خدا کو نہیں مانتا، مصیبتیں لاتا ہے لیکن جمبو جیٹ میں بیٹھتا ہے. 1400 سال پہلے کا انسان قیامت سے نہیں ڈرتا تھا، خدا سے نہیں ڈرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، مکاری کرتا تھا، مکہ میں گھر بناتا تھا. آج کا انسان وہی بدماشیاں کرتا ہے، واشنگٹن اور نیو یارک میں گھر بناتا ہے. پہلے والا وہ ساری چوری چکاری کرنے کے بعد 2 منزل کے گھر بناتا تھا، آج 120 منزلہ گھر بناتا ہے. مصیبت تبدیل نہیں ہوئی ہے، نیچر وہی نیچر ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کچھ اور ہو گیا، کچھ نہیں ہوا ہے، سب کچھ وہی ہے. امام خمینی ورثۃ الانبیاء انبیاء کے وارث آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں مشکل یہ مشکل ہے، دین کے نام پر ایک افتراق ہو گیا، دین کے نام پر مصنوعی دین بن گئے، دین کے نام پر مصنوعی خدا بنے، اب ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے بت شکنی، اب وہاں بت شکنی کرنے کے لیے۔ یہاں پر میں رک کر تھوڑا سا امام خمینی کی ذات کا جائزہ لینے کی کوشش کروں گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس استکبار کے معاملے کو کیسا دیکھا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں جو لوگ اگر ایگزیکٹلی بولوں 1960 کے بعد سے پیدا ہوئے ہیں وہ اس سے پہلے پیدا ہونے والوں کے مقابلے میں قدرے بہتر حالت میں ہیں۔ کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں؟ جوانی کے مرحلے میں آپ جس حالت کو دیکھتے ہیں اس کے آپ کے ذہن پر بہت عجیب اثرات ہوتے ہیں۔ جو لوگ 1960 کے اندر پیدا ہوئے 60 کے بعد وہ 75-77 تک پہنچتے ہوئے 15-17 سال کے تھے، نئے بلوغ حاصل کرنے والے، 75-77 کے اندر انہوں نے اسلام کی بربادی کو عجیب طریقے سے دیکھا ہے۔ جب پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو میری عمر 4 سال تھی، لیکن میرے ذہن پر ابھی تک نقشہ ہے جو میں در و دیوار کے اوپر لکھا دیکھتا تھا، بچہ بچہ کٹ مرے گا، بنگلہ دیش نہیں بنے گا، اور بن گیا۔ مجھے یاد ہے نعرے ابھی بھی لکھے ہوئے، ابھی تک یاد ہیں۔ جن لوگوں کی عمر 60 کے بعد ہے، جو 1960 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی جوانی دیکھی ہے اسلام کے مقابلے کے دور میں، اس سے پہلے والوں نے اسلام کی شکست دیکھی ہے صرف، حتیٰ مقابلہ بھی نہیں دیکھا۔ مثلا جو 1940 میں پیدا ہوا، 20 سال کی عمر میں پہنچا، 1960 کے اوپر پہنچ گیا، کون سا اسلام کا مقابلہ دیکھا اس نے؟ اس نے تو ہر چیز بگڑی دیکھی ہے۔ 1967 میں بدترین شکست ہوئی ہے اسرائیل کے ہاتھوں عرب کو، سب سے بری شکست عربوں کو 1967 کی جنگ کے اندر ہوئی ہے۔ جو 1950 میں پیدا ہوا وہ 1967 میں 17 سال کا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے؟ اسلام کی ذلتوں کو دیکھ رہا ہے، مسلمانوں کی ذلت کو در حقیقت۔ لیکن جو 1960 کے بعد پیدا ہونے والے ہیں انہوں نے کم از کم مقابلہ دیکھا ہے۔ انہوں نے 1979 میں انقلاب اسلامی دیکھا، انقلاب اسلامی مقابلہ کر رہا ہے، بس جوانی کے زمانے میں اسلام کے مقابلے کا زمانہ دیکھا ہے۔ اب جو 1970 میں پیدا ہوئے انہوں نے کیا دیکھا ہے؟ جو 1970 اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں انہوں نے صرف مقابلہ نہیں دیکھا ہے، مسلمانوں کی مضبوط سیاست اور اس کی فتح دیکھی ہے۔ انہوں نے دیکھا نہیں، مسلمان طاقتور ہے۔ 1985-88 تک پہنچتے ہیں، امام خمینی حیات ہیں۔ ادھر تک کی عمر کے لوگوں نے امام خمینی کو زندگی میں بھی دیکھا ہے، بہت اچھا ٹائم ہے یہ۔ اس کے بعد جو پیدا ہوئے، مثال کے طور پر اب جو میں سوچتا ہوں نا، اس وقت کا جو جوان ہے، مثال کے طور پر جو 1990 میں پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد پیدا ہوا ہے، یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، اس نے اسلام کی ذلت نہیں دیکھی ہے، اسلام کی نصرت کا دور دیکھا ہے، اسلام کی فتح کا دور دیکھ رہا ہے۔ میری عمر 40 سال ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا اسلام کا مقابلہ دیکھا ہے، میں نے اسلام کی ذلتیں نہیں دیکھی، مسلمانوں کی ذلت ہے، بار بار میں کہا مسلمانوں کی ذلت ہے۔ اسلام عزیز ہے، اسلام سرفراز ہے، ہم نے مسلمانوں کی شکست نہیں دیکھی، ہم نے اسلام کا مقابلہ دیکھا ہے۔ کم از کم انقلاب اسلامی آیا، مقابلہ شروع ہو گیا، اسلام کا مقابلہ دیکھا ہے، بس مسلمان کو مجاہد دیکھا ہے، مسلمان کو ٹکراتا ہوا دیکھا ہے۔ 1990 کے بعد والے نے مسلمان کو مقابلے میں جیتتے دیکھا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ آپ جوان جو اس وقت 15-17 سال کی عمر میں، آپ بہت خوش نصیب ہیں، اس وقت آپ اپنی جوانی میں اسلام کی فتح دیکھ رہے ہیں، لوگ آرزو کر رہے ہیں۔ یقین فرمائیے، قم میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے، ہم اس زمانے میں پولیٹیکل سائنسز پہ کام شروع کر رہے تھے، امریکہ وغیرہ کے اوپر کچھ تحقیقات انجام پا رہی تھیں، ایک دن ملے، کہنے لگے مولانا صاحب ایک سوال پوچھوں گا۔ میں کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگے میری زندگی میں امریکہ دبے گا یا نہیں دبے گا، یہ مرے گا یا نہیں مرے گا؟ یقین مانیے، جو لوگ بافکر تھے وہ اپنی زندگی میں آرزو کرتے ہیں مرنے سے پہلے اس کفر کو اور استکبار کو پامال ہوتا دیکھیں۔ بحمداللہ دور شروع ہو گیا ہے، بحمداللہ رب العالمین، ہم خوش نصیب لوگ ہیں، اسلام کی فتح و نصرت کا دور دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت حزب اللہ کی کامیابی بلا شک و شبہ معجزہ الہی ہے، آیت الہی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. جتنے ہم خوش نصیب ہیں اتنے ہی ہم ذمہ دار بھی ہیں, ہم ذمہ دار ہیں. کسی نے اگر شکست کا زمانہ دیکھا تھا اور اسلام کے بارے میں مظنون ہو گیا, گمان کرنے لگا پتہ نہیں اسلام جیتے گا یا نہیں جیتے گا, ہم نے فتح کا زمانہ دیکھا ہے, ہم نے مقابلے کا زمانہ دیکھا ہے, ہم نے جہاد دیکھا ہے, ہمارے پہ بہت ذمہ داری بنے گی. اب ذرا سوچئے امام خمینی کا دور کیسا دور ہے, انہوں نے کیا کیا دیکھا ہے. اگر ان کی نسل کو دیکھوں تو اسلام کا سخت ترین دور ان کی نسل نے دیکھا ہے, اسلام کا سخت ترین دور ان کی نسل نے دیکھا ہے. 1900 میں پیدائش, جب وہ 15 سال کی عمر کے ہیں پہلی جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے. پہلی جنگ عظیم کے اندر خلافت عثمانیہ تہس نہس ہو گئی ہے, مسلمانوں کے تمام علاقے کفر کے زد میں ہیں, کوئی مسلمانوں کا علاقہ ایسا نہیں ہے جو کفر کی زد میں نہ ہو. چند حکومتیں رہ گئی ہیں جن کے اوپر کفر کے بٹھائے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایران کے اوپر, ترکی کے اوپر, افغانستان کے اوپر اور حبشہ, بس یہ چار ممالک جس کو ہم ایتھوپیا ثابت کر, چار جگہیں ایسی تھیں جہاں پر کفر براہ راست اپنا آخ کے آدمی نہیں بٹھاتا ہے, بلکہ انہوں نے اپنے بٹھائے ہوئے لوگ بٹھائے, خود نہیں بیٹھے. جبکہ جیسے ہم لوگ برے صغیر ہیں, ہمارے اوپر خود کفر کی براہ راست حکومت بن گئی تھی. پہلی جنگ عظیم پر وہ جوانی کے عالم میں ہیں, 15 سال کی عمر, 18 سال کی عمر میں وہ دیکھتے ہیں مسلمان تہس نہس ہو گئے, خلافت پامال ہو گئی. دوسری جنگ عظیم کے اوپر ان کی عمر 40 سال ہے, اپنے جیسے انسان کو سوچتا ہوں 40 سال کی عمر میں دوسری جنگ عظیم دیکھ رہا ہے, اور 50 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اسرائیل تشکیل پا گیا. اس 50 سال ابتدائی کے اندر انہوں نے کون سا اچھا دور دیکھا؟ یہ تو ڈارک سائڈ ہے, اچھا پہلو بھی دکھاتا چلوں جو شاید کم نظر آئے گا. انہوں نے اپنی جوانی میں ایک کامیاب تحریک دیکھی ہے, ایران کے اندر چلنے والی تحریک, انقلاب مشروطہ تعبیر کیا جاتا ہے اسے. بادشاہ کے اقتدار کو کم کیا ہے, عوام نے اپنے اقتدار کو بڑھانے کی کوشش کی ہے, بعض آیت اللہ نے اس تحریک کے اندر سربراہی کا کردار انجام دیا ہے. حتیٰ عراق سے آخوند خراسانی کتاب تحریر فرماتے ہیں. امام خمینی نے یہ سب دیکھا ہے کہ علماء کی تحریک اٹھنا شروع ہو گئی ہے. بس ظاہری طور پر جو بہت بری تصویر نظر آ رہی کہ امام خمینی نے سارا برا دیکھا ہے, نہیں, پیچھے انہوں نے علماء کی تحریک دیکھی ہے, انہوں نے علماء کا ٹکراؤ بھی دیکھا جاتا. انقلاب مشروطہ ایک عجیب تحریک کا نام ہے, مقابل میں حامی اور مخالف دونوں کے سربراہ آیت اللہ ہیں. انقلاب مشروطہ کے حامی بھی ایک آیت اللہ ہیں اور اس کے مخالف آیت اللہ نوری وہ بھی ایک آیت اللہ ہیں. عجیب مشکل یہ ہے کہ مقابل کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے, جو مقابل آیت اللہ نوری ہیں انہیں پھانسی کی سزا ہوتی ہے, اور جب ان کو پھانسی پہ چڑھایا جا رہا تھا لوگ تالیاں پیٹ رہے تھے. علماء کا ٹکراؤ بھی امام خمینی نے دیکھا ہے بہت اچھی طریقے سے. 1950 تک آتے آتے اسرائیل تشکیل پا گیا, بڑی سطح کے اوپر ایک بڑی ناکامی ہو گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت پازیٹو تحریک دیکھی 1951 کے اندر, ڈاکٹر مصدق کے خلاف آیت اللہ کاشانی کی تحریک. بس امام خمینی اپنی زندگی کے اندر علماء کی تحریک کو مسلسل بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور بہت اچھے تجربات کیے ہوں گے انہوں نے اس تمام دور کے اندر. انہوں نے نزدیک سے دیکھا ہوگا ایک عالم کا کردار کیسا ہونا چاہیے, ایک رہنما کا کردار کیسا ہونا چاہیے. بہت وسیع تجربہ ہے ان کے پاس اس اعتبار سے کہ وہ ان تمام تحریکوں کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, وہ اپنی زندگی کے ابتدائی زمانے سے ہی طالب علم ہیں, وہ اس تمام نظام سے وابستہ ہیں کہ جو اپنی جدوجہد کو انجام دے رہا ہے, کبھی بادشاہ کے خلاف, کبھی استکبار کے خلاف, کبھی انقلاب سفید جس کو یہ لوگ تعبیر کرتے ہیں 1951 میں ڈاکٹر مصدق کی تحریک کے اندر, وہ تمام چیزوں کو بہت نزدیک سے دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ 1960 کی دہائی کے بعد وہ خود مرجعیت کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں. 1951 میں ڈاکٹر مصدق کی تحریک 3 سال کے بعد تقریباً ناکام ہو جاتی ہے, بادشاہ واپس آ جاتا ہے, ڈاکٹر مصدق کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے, حکومت ختم کر دی جاتی ہے. بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے اگر عالم پیچھے سے ہٹ جائے تحریک ختم ہو جاتی ہے. بہت اچھا تجربہ ہے, ان تمام چیزوں کو میں دہرا نہیں پاؤں گا, ان پوری تاریخ ہے یہ کہ جس کے اندر ایک ایک کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اس میں حوضے کے کردار کو بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں, وہ خود حوضے کے اندر تشریف فرمائے. 60 کی دہائی تک پہنچتے پہنچتے ان کے ذہن میں تمام افکار جمع ہو چکے ہیں, بصیرت کے عالم میں اتنے عجیب تھے کہ 1960 کی دہائی میں جب شاہ کی حکومت تھی, پارلیمنٹ کی تمام کارروائی کو ریڈیو پر خود سنا کرتے تھے, بغور دیکھتے تھے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایک ایک چیز کو سمجھتے تھے، یہاں تک کہ 1964 کے قریب انہوں نے ان تمام افکار کو دینا شروع کر دیا جو انہوں نے 60-64 سال کی عمر میں جمع کیے تھے. 1964 کے قریب آ کر انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کر دیا. انہوں نے جو پہلی بڑی تحریک شروع کی وہ اسرائیل کے خلاف شروع کی. اب اس زمانے کے مسلمان کے لیے جو سمجھنے کی گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ ایک آیت اللہ کو اسرائیل سے کیا کام ہے. انہوں نے اسرائیل سے اپنے کام کا آغاز کیا. انہوں نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ امریکی اور دوسرے مستقبرین کس طرح ان کی تیل کے اوپر نظریں لگائے ہوئے ہیں. ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے ورنہ میں کوٹیشن ساتھ آپ کے دیتا رہتا کہ آپ کس طریقے سے دیکھتے کہ ان کی زندگی کے مختلف مراحل میں ان کی تقاریر ساتھ دے رہی ہیں ان کا، اور وہ آگے بڑھا رہے ہیں اس معاملے کو. کم از کم وصیت نامے کے کوٹیشن کے ذریعے چیزیں بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہیں. بہرحال 1960 کے اندر انہوں نے اسرائیل کے خلاف تحریک چلائی. اس وقت ان کے سامنے ایک مشکل آئی، وہ یہ کہ کیا ان کی تحریک کو لوگوں نے قبول کر لیا، ان کے ماننے والوں نے قبول کیا. لیکن مجموعی طور پر دین کی ایک بڑی عجیب تصویر ان کے سامنے تھی جو ان کے کام کی مخالفت کر رہی تھی. اچھا، پورا دنیا اسلام اس وقت بھی تھا، مثلاً کیا حج نہیں ہو رہا تھا، زیارتیں نہیں ہو رہی تھیں؟ نہیں، اسلام کے تمام اعمال انجام پا رہے تھے. اس موقع پر ایک واضح تصویر اسلام کی ان کے سامنے تھی، وہ یہ کہ اسلام دو قسم کا ہے. ایک وہ اسلام ہے جو استکبار کا ساتھ دیتا ہے، کچھ بھی کر لے یہ اسلام استکبار کا ساتھ دے گا. اور ایک وہ اسلام ہے جو انبیاء کا اسلام ہے، جو کبھی بھی کفر اور استکبار کا ساتھ نہیں دے گا، یہ الہی اسلام ہے. ان تعبیرات کو ہم نے یہاں پر الہی اسلام اور استکباری اسلام کہا. امام خمینی نے جب اس کو فارسی میں کہا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا اسلام ناب محمدی اور اسلام امریکائی. انہوں نے کہا رسول خدا کے نام گرامی سے منسوب کر کے کہا کہ نبی اکرم کے نام کا خالص اسلام، ناب محمدی یعنی خالص نبی اکرم کا دیا ہوا اسلام، اور اس کے مقابلے میں اسلام امریکائی یعنی امریکہ کا دیا ہوا اسلام. انہوں نے اس کو اس طرح سے تعبیر کیا تھا. بس انہوں نے کہا اسلام دو قسم کا ہے، ایک وہ اسلام ہے جو مسلمانوں نے نبی اکرم سے لیا ہے، خالص نبی اکرم سے. خالص نبی اکرم سے لینے میں ان کی ایک تاکید ہے، ان کے بعد آنے والوں سے نہیں لیا ہے، خالص نبی اکرم سے لیا ہے، خاندان اہل بیت سے لیا ہے، اگر کوئی اس کو بہت زیادہ واضح کر کے کہے، جیسے کہ انہوں نے اپنے وصیت نامے کے اندر اشارہ کیا. ایک وہ اسلام ہے جو خالص اہل بیت اطہار علیہ السلام، نبی اکرم ان کی آل سے لیا گیا. ایک وہ اسلام ہے جو امریکہ کا دیا ہوا اسلام ہے. ان کی زندگی کے ابتدائی مراحل میں امریکہ اتنا ملوث نہیں تھا، آہستہ آہستہ امریکہ کا رول واضح ہوا ہے. یعنی اگر آیت اللہ خمینی کی، امام خمینی کی عمر کا جائزہ لیں تو 25-30 سال تک امریکہ کا کردار قدرے کم نظر آئے گا. پہلے تو انگلستان کا کردار بہت زیادہ تھا. تو وہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو اسلام امریکائی ہے اس کو خلق انگلینڈ نے کیا ہے اور پھیلایا امریکہ نے. اب میں چاہوں گا ہم یہ کوشش کر لیں کہ یہ جو اسلام امریکائی ہے اور یہ جو اسلام ناب محمدی ہے، ان دونوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ ان دونوں کے اندر روح کا فرق ہے، ظاہر کا فرق نہیں ہے. ظاہر میں دونوں ایک جیسے ہیں، یہ بھی حج کرتا ہے وہ بھی حج کرتا ہے، یہ بھی نماز پڑھتا ہے وہ بھی نماز، یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن، اس کے چہرے پہ بھی داڑھی اس کے چہرے پہ بھی داڑھی ہے. البتہ مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ اسلام امریکائی کی بھی دو تصویریں ہیں، ایک اسلام امریکائی قدیم، ایک اسلام امریکائی جدید. یہ اضافہ خاص کر مشرف کے آنے کے بعد کرنا پڑ رہا ہے. ایک اسلام امریکائی قدیم ہے، امریکہ کا خالص اسلام، وہ کون سا ہے؟ تین فرقوں کی صورت میں انگلینڈ نے ایجاد کیا، امریکہ نے پروموٹ کیا، وہابیت، قادیانیت اور بہائیت. اسلام کے تین مختلف مراکز میں تین فرقے استکبار نے ایجاد کیے 20ویں صدی سے پہلے، برصغیر کے لیے قادیانیت، ایران کے لیے بہائیت اور عرب علاقوں کے لیے وہابیت. اسلام امریکائی کی جڑیں یہاں سے پڑی ہیں. جو اسلام ناب محمدی ہے وہ تو اپنی روح کے اندر وہی ہے جو نبی اکرم نے دیا ہے، تقویٰ کے اوپر مبنی ہے، پرہیزگاری بھی ہے اس کے اندر. لیکن تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ ایک فرق ہے جو ان دونوں کے اندر ہے. ظاہری تقویٰ پرہیزگاری اس کے اندر بھی ہے، اور تقویٰ اور پرہیزگاری اس اسلام رسول اکرم کے اندر بھی ہے، لیکن اس کے اندر خشک مقدسی ہے، جس کو امام فرماتے تھے خشک مقدسی، یعنی کیا؟ پھیکا تقدس، پھیکا تقدس. اب اس کے مقابلے میں کیا لے کر آئیں گے ہم؟ ایک وہ پھیکا تقدس ہے جس کے اندر صرف سر جھکا کے چلنا ہے، جہاد نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے، کفر کو للکارنا نہیں ہے. اس کو دیکھ کر انسان کہے اگر یہ بزدل مسلمان ہے تو میں مسلمان نہیں ہو سکتا. ایک وہ مسلمان ہے جو سر اٹھا کے چلتا ہے، دعائے کمیل پڑھتا ہے گڑ گڑاتا ہے، نماز شب پڑھتا ہے گڑ گڑاتا ہے، راتوں کو امیر المومنین کی طرح صحرائے مدینہ کے اندر اللہ کی یاد میں گڑ گڑاتا ہے، لیکن صبح ہوتی ہے تو شمشیر ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے، کفر کو للکارنے کے لیے کھڑا ہے. پھر میدان نبرد کے اندر تکبیر کہتا ہے اور سینکڑوں کے سر کاٹ دیتا ہے، اس کے ایمان پہ اثر نہیں پڑتا. یہ امیر المومنین کی ذات مقدس ہے. ظہر کا وقت آتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اسی میدان صفین کے اندر جس میں تیر چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، ظہر کے وقت آتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تکبیر کہہ کے دشمن کی صفوں میں جو جاتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں پوری صفوں کا دور لگا کے واپس آتے ہیں. دیکھنے والا کہتا ہے اس ایک حملے میں شاید سینکڑوں آدمی مار دیا امیر المومنین نے، دائم تکبیر کہتے ہوئے، نعرے تکبیر لگاتے ہوئے. یہ ہے اسلام ناب محمدی. اور وہ جو اسلام امریکائی ہے وہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہے، اس کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہے، اس کے ہاتھ میں بھی مفاتی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی مفاتی ہے، وہ بھی یا حسین، یہ بھی یا حسین، لیکن اس کا یا حسین کہاں، اس کا یا حسین کہاں؟ یہ مشکل ہے ہمارے سامنے. استکبار بہت اچھی طرح جانتا تھا شیطان کی جگہ. اب اس کی بنیاد عرض کرتا چلوں، کیوں استکبار نے یہ اسلام بنایا تھا؟ وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے ہم مسلمان کو بے اسلام نہیں کر پائیں گے. یہ بھی عرض کرتا چلوں، فرینچ اور انگلش حملے کے اندر بہت فرق ہوتا ہے. فرانسیسی جہاں حملہ کرتے ہیں، وہاں حملہ کرتے ہیں، وہاں مسلمان کو عیسائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ ناکام ہوئے. جتنے بھی علاقوں میں فرینچ نے حملہ کیا ہے وہ مسلمانوں کے اسلام کو بہت زیادہ نہیں بگاڑ پائیں گے. لیکن انگریز حملے کی کیفیت یہ ہے، یہ مسلمان کو عیسائی نہیں بناتا، یہ مسلمان کو بے بس کر دیتا ہے، ایسے اسلام دے کر بے بس کر دیتا ہے کہ اس اسلام کے اندر روح نہ ہو، اس اسلام کو دیکھ کر مسلمان کہے کہ بھائی مجھے یہ اسلام نہیں چاہیے. یہ انگریز اور فرینچ حکمت عملی کا فرق ہے. وہ جو انگریزوں کا نظام ہے وہ یہ نظام ہے، وہ کہتے ہیں تم مسلمان رہو، تم تکبیر بھی کہو، ہر کام انجام دو، بس تم مقابلے پہ نہیں آنا، لہذا اس کے لیے دسیوں حربے استعمال کریں گے. مثال کے طور پر کیا، دین اور سیاست میں جدائی کا معاملہ، اسلام میں امریکائی کی بہترین مثال ہے دین اور سیاست میں جدائی کا معاملہ. اب میں مجبور ہوں ایک آدھ کوٹیشن آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرتا چلوں، درود بھیجے محمد و آل محمد. وصیت نامے میں امام خمینی ارشاد فرماتے ہیں، ایک اہم ترین سازش جو موجودہ صدی خاص کر ان آخری چند دس سال میں اور خصوصیت سے انقلاب کی کامیابی کے بعد آشکار طور پر نظر آ رہی ہے، ایسے پروپیگنڈے ہیں جو تمام اقوام عالم بالخصوص ایران کی فداکار قوم کو اسلام سے مایوس کرنے کے لیے مختلف عنوانات سے وسیع پیمانے پر کیے جا رہے ہیں. فرمانے کچھ پروپیگنڈاز کیے جا رہے ہیں، اس کی مختلف صورتوں کو بتایا، اس کے بعد آگے جا کر یہ فرمایا. اسی طرح کے اور دوسرے بہت سے احمقانہ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، بعض اوقات نہایت موذی انداز میں شیطنت سے کام لیتے ہوئے اسلامی تقدس کی حمایت کی آڑ میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور دوسرے الہی ادیان کو صرف معنویات اور تزکیہ نفس سے سروکار ہے، وہ دنیاوی مقام و منصب سے علیحدگی اور دنیا کو ترک کر کے ان دعاؤں، عبادتوں اور اذکار میں مشغول رہنے کی دعوت دیتے ہیں جو انسان کو خدا تعالی سے نزدیک اور دنیا سے دور کر دیں، لہذا حکومت اور سیاست میں مداخلت اس عظیم اور معنوی مقصد کے خلاف ہے. یعنی وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ دعا پڑھیں، آپ ذکر کریں، آپ کو دنیا سے کیا کام، معنوی مقاصد کے خلاف ہے کہ آپ دنیا کے اندر توجہ دیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں دنیا داری سے تعلق رکھتی ہیں اور دنیا داری انبیاء اعظام کی سیرت کے خلاف ہے. افسوس، صد افسوس، اس اس دوسرے قسم کے پروپیگنڈے نے بعض علماء اور اسلام سے ناواقف دینداروں کو اتنا متاثر کر دیا کہ وہ حکومت اور سیاست میں مداخلت کو فسق اور گناہ سمجھنے لگے. اور شاید آج بھی کچھ لوگ اسی طرح کا تصور رکھتے ہیں. یہ وہ عظیم المیہ ہے جس سے اسلام دوچار ہے. امام خمینی اس امریکی اسلام کو عظیم المیہ سے تعبیر کر فرما رہے ہیں نقصان ہی نقصان ہے جو آج ہمارے سامنے آ جائے. فرماتے ہیں پہلے گروہ سے تعلق رکھنے والے افراد کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ یا تو وہ حکومت قانون اور سیاست سے بالکل نابلد ہیں یا اپنے اغراض و مقاصد کے پیش نظر خود کو ان چیزوں سے ناواقف ظاہر کرتے ہیں. کیونکہ عدل و قسط کی میزان پر قوانین کا نفاذ، ظلم و ستم اور مطلق الانانی کا سد باب، انفرادی اور سماجی انصاف کا قیام، ہر طرح کے انحرافات اور فساد و فحشا پر پابندی، عقل اور عدل کے معیار پر پوری اترنے والی آزادی اور استقلال اور خود کے فعالتی، استعمار، استحصال اور غلامی کی بیخکنی، دنیا کو فساد سے محفوظ رکھنے اور معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے عدل و انصاف پر مبنی حدود، قصاص اور تعزیرات سے متعلق قوانین کا نفاذ، سیاست اور معاشرے کے نظام کو عقل اور عدل کے مطابق چلانا اور اسی طرح کے سینکڑوں دوسرے مسائل ایسی چیزیں نہیں ہیں جو بشریت اور سماجی زندگی کی طویل تاریخ کے دوران پرانی اور فرسودہ ہو جائے. فرمانے یہ وہ تمام مسائل ہیں جو ہمیں اور آپ کو دیکھنے پڑیں گے. اب اسلام امریکہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کام ہی نہیں ہے، یہ تمہارا کام ہے ذکر کرو. اب اس کے لیے جتنے مقدس عناوین لا سکتا ہے لے کر آئے گا. مثال کے طور پر تم اہل بیت کی خدمت کرو. اہل بیت کی خدمت کیسے کروں؟ ماتم کرو. ماتم کروں پھر کیا کروں؟ کہو یزید مردہ باد. کہہ دیا یزید مردہ باد، بس معاملہ ختم ہو گیا، اب گھر جاؤ. کیوں گھر جاؤ؟ یزیدیت ختم ہو گئی ہے کیا؟ حسینیت کا پرچم لہرا گیا ہے کیا؟ کیوں گھر جاؤں؟ اگر سید الشہداء کا جملہ حل من ناصر ینصرنا مجھے پکار رہا ہے کہ کوئی ہے جو میری نصرت کرے، تو میں گھر کیوں جاؤں؟ آؤں مقابلہ کروں یزیدیت کا، پرچم حسینیت کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک پھیلاؤں؟ اس چیز سے روک لے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں، تمہارا کام یہ ہے بس یہاں تک آؤ، بعد میں واپس جاؤ. نعرہ تکبیر لگاؤ اور خدا کا قانون پامال ہوتا رہے اور تم بے حیائی کے ساتھ خاموش ہو کے بیٹھے رہو. یہ امریکی اسلام ہے. ظاہری طور پر متقی بنائے گا، پرہیزگار بنائے گا، اندر سے کھوکھلا بنا دے گا. ایسا انسان بنائے گا جو اسلام کے کسی کام نہ آ سکے. اس کے مقابلے میں اسلام نام محمدی ہے جس کا امام خمینی نے تذکرہ کیا. فرماتے ہیں انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین کی ذات کے اوپر چلے؟ اب میں اتنی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں جس کو دیکھ دیکھ کر انسان پریشان ہوتا ہے. بچپن سے ایسی ایسی چیزیں انسان سنتا ہے. فلاں آدمی بہت شریف ہے. ہمارے محلے میں ایک مولانا صاحب ہوا کرتے تھے، ان کے لیے میں بہت سنتا تھا. کہتے تھے یہ بہت شریف آدمی ہے، نہ کسی کے لینے دے نہ کسی کے دینے میں. عجیب ہے، شرافت یہ ہے نہ لینے میں نہ دینے میں. اہل بیت کہتے ہیں تم معاشرے کے ذمہ دار ہو. اہل بیت کہتے ہیں تمہیں مقابلہ کرنا ہے، تمہیں امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے. ہمارا معاشرہ کہتا ہے تم شریف ہو، نہ کسی کے لینے میں نہ کسی کے دینے میں. کون سی شرافت ہے یہ؟ اور جناب کیا کہیں گے؟ یہ آدمی بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے. کیا اس کی اچھائی ہے؟ اس کا کوئی دشمن نہیں ہے، سب اس کے دوست ہیں، سب تعریفیں کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ امیر المومنین کے دشمن تھے، اہل بیت کے دشمن تھے، اس کا کوئی دشمن نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی مومنوں میں دشمن نہیں ہو، فاسقوں بھی اس کے دوست ہیں. سبحان اللہ.